الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد جو سوالات تحریر فرمائے گئے ہیں اور ان کے جوابات طلب کیے گئے ہیں ان میں پہلا سوال اس خاتون کا ہے جو بیت اللہ کے طواف کے دوران پورے طواف میں نقاب کیے رہیں اور انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تو اب انہیں کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ مرد اور عورت دونوں کے لیے چہرے کے ڈھانپنے کو شریعت نے منع قرار دیا ہے، مردوں کے لیے ویسے بھی نقاب کا حکم نہیں ہے اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے اپنے چہرے کو چھپا لیں تاکہ بے پردگی کا گناہ لازم نہ آئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد بھی خواتین جب بیت اللہ کا طواف کرتی تھی تو وہ اپنی چادر کو چہرے کی طرف اس طرح سے کھینچ لیتی تھی کہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کو وہ چادر ڈھانپے بھی نہیں۔ حقیقت میں یہی کرنا چاہیے، اور اگر حالت احرام میں مرد و عورت سے چہرے پہ کپڑا لگ جائے یا چادر آ جائے تو اسے فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ہی پردہ یا کوئی چادر کوئی چیز چہرے پہ آئی اور اس نے فوراً ہٹا دی تو کوئی دم کوئی صدقہ کچھ لازم نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ چہرہ ڈھانپ کے رکھے۔ مثلاً فرض کر لیجئے کہ سردی تھی یا کسی بھی وجہ سے کسی آدمی نے مرد و عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور 12 گھنٹے تک اس کا چہرہ چھپا رہا تو اب اسے ایک دم دینا چاہیے، اور شریعت جہاں بھی دم دینے کو کہتی ہے وہ ایک بکری کی قیمت ہے کہ اس سے خریدی جائے بکری اور اس کو ذبح کیا جائے، پیسے نہیں بلکہ وہ جانور کو خرید کے حرم کی حدود میں ذبح کر دے اور وہاں کے فقیروں پر تقسیم کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے، جیسے آپ کا متعلقہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کم وقت کے لیے صرف طواف کے دوران اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے رکھا، تو اب اس صورت میں نہ تو پہلی صورت ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ دوسری صورت ہے کہ دم واجب آئے گا، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا چھوٹا جانور، اور لیکن وہ تیسری صورت بن جائے گی کہ آپ کو صدقہ دینا لازم ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صدقہ ادا کریں، کیونکہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا کفارہ صدقہ ہے۔ اور صدقے میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ آپ اپنا صدقہ اپنے شہر میں اپنے وطن میں واپس آ کر بھی ادا کر سکتی ہیں۔ صدقے کی مقدار وہ ہے جو گندم آپ کھاتی ہیں، جو آٹا آپ کھاتی ہیں، جو صدقہ فطر کہلاتا ہے، اسی کے مطابق 2 کلو آٹے کی قیمت آپ ادا کر دیجئے۔ احتیاط 2 کلو میں ہے تو یہ آپ کا صدقہ پورا ہو گیا اور آپ سے وہ غلطی کا کفارہ ادا ہو گیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مناسک پر جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس مسئلے کو ایسے ہی بیان فرمایا ہے اور تین حصوں پر یہ مشتمل ہے، تو آپ کی صورت میں آپ صدقہ دیں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ حرم کے فقراء ہی کو دیا جائے، بلکہ وہ آپ جہاں بھی رہتی ہیں اپنے یہاں واپس پہنچ کے صدقہ ادا کر سکتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریر فرمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی ماہانہ کمائی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اہم ضروریات زندگی بھی اچھی طرح پورا نہیں کر پاتے، تو کیا ان کی اہم ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں مشکلات کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ دیکھیے عارف صاحب، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ہر آدمی کو گھر دینا، ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے کھانا اور یہ چیزیں مہیا کرنا، ہر آدمی کے لیے سواری، ہر آدمی کے لیے نوکر، ہر آدمی کے گھر میں اتنے بستر ہونا کہ وہ اور ان کے مہمان اچھی طرح اپنا جسم ڈھانپ سکیں، سو سکیں، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے ضروریات زندگی میں جو پیسے صرف ہوتے ہیں، جو حکومت کے ملازمین ہیں، شریعت اس چیز کو ان کے ذمے لازم قرار دیتی ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے کیا ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، مگر حکومتوں کو ایسا نظام بنانا ضروری ہے کہ اپنے ہر ہر شہری کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کر سکیں. ہمارے دور میں اس کی بہترین مثال سویڈن، ناروے اور یہ ممالک ہیں، جہاں وہ اپنے ہر شہری کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے میں خود ارشاد فرما دیا تھا. معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ طویل ہے، خلاصہ اس کا کئی مرتبہ آ چکا کہ انہوں نے قرض دینا تھا اور وہ بڑھ گیا تھا، اور یہودیوں نے اس کا تقاضا شدید کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کسی کی نیلام نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ معاذ کے پاس کوئی چیز ہے جو تم مجھے بتاؤ، میں اس چیز کو نیلام کر کے تمہارا قرضہ لوٹا دوں. تو جو سات آٹھ ضروریات زندگی ہیں یہ حکومت کے ذمے، ایسے ہی تو نہیں. کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو اپنی سلطنت میں بھیک مانگتے دیکھا، اسے بلایا، اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا خبردار جو میں آئندہ کبھی بھیک مانگتے دیکھوں، اور فرمایا جس حکمران کی سلطنت میں لفظ آئے ہیں کہ ایک آدمی بھی بھکاری ہوا، قیامت کے دن اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو یہ حکومتیں کرنی اتنی آسان نہیں ہے. تو اس لیے بنیادی ضروریات زندگی یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. کیوں اپنے معاشی نظام کو درست نہیں کرتے، کیوں اپنے اخراجات میں کمی کرتے، وغیرہ وغیرہ دس ریزنز اس کی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد کسی کو اللہ برکت دے دیتا ہے، کوئی آدمی اس میں سے بچا لیتا ہے، کوئی آدمی کسی بزنس میں چار پیسے انویسٹ کر دیتا ہے. اس بنیادی ضروریات زندگی کے بعد جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر برکات دیتا ہے. کسی کے کام میں نقصان ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ مشکلات آتی ہیں، اس پہ آدمی صبر کرے، شکر کرے. لیکن یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ایسی حکومتوں کو تبدیل اور ایسے نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی بسات بھر طاقت اور قوت استعمال کرنی چاہیے جو امن کے دائرے میں رہے، کہ ہمیں یہ نظام قابل قبول نہیں ہے. تیسرا سوال یہ فرمایا ہے کہ میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں وہاں حج اور عمرے کے لیے لوگ اپنی مرضی سے ہر ماہ کچھ رقم تنخواہ میں سے کٹوا دیتے ہیں، اور ہر سال قرآن اندازی ہوتی ہے، اور جس کا نام نکلائے وہ حج یا عمرے پہ چلا جاتا ہے، اور جو جب آنا چاہے یا نکلنا چاہے وہ اس پہ منحصر ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آپ کے اس ایک سوال پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے کے لیے وہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے. عمرے کی اگر اس نے نظر نہیں مانی تو اس پہ واجب نہیں ہے، کیوں وہ آخر اس پیسے کو عمرے پر صرف کرنا چاہتا ہے؟ اسے چاہیے کہ عمرہ تو چھوڑ، اگر نفل حج بھی ہے تو مت جائے، اس پیسے سے مدارس کی مدد کرے، اس پیسے سے تعلیمی اداروں کی مدد کرے، اس پیسے سے اپنے خاندان میں لوگوں کو دیکھے جو سب سے زیادہ غریب ہیں، ان پہ خرچ کرے، اس پیسے سے وہ اپنے محلے اور اپنے ہمسائے ان لوگوں کی مدد کرے. یہ نفلی حج اور عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا اسے انشاءاللہ. النار الفائق میں اور فتاوی عالمگیری میں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی. یہاں تک ان حضرات نے فتوے میں لکھا ہے کہ وہ زمانے لگ گئے جب مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا اور وہ نفلی حج کیا کرتے تھے، اب اس پیسے کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیسے کٹواتا ہے. مثلا جس ادارے میں آپ پڑھا رہے ہیں وہاں 20 اساتذہ ہیں، ہر استاد 10,000 روپے کٹوا دیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، بالکل جائز. اور یہ 2,00,000 روپے جو بنیں گے، اس سے ایک شخص عمرہ کراتا ہے، قرہ پڑتا ہے، اس کا نام نکل آئے، تو بقیہ رقم فرض کیجئے ابھی تو اسے 30,000 دیے تھے تو 2,00,000 لے لیے، تو یہ جو 1,70,000 ہے یہ وہ جو باقی لوگ ہیں ان کا یہ رقم ہے وہ وصول کریں گے. اسے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ گویا 1,70,000 باقی دوستوں نے اسے قرض دے دیا تھا اور آہستہ آہستہ اس قرضے کی وصولی ہو جائے گی، یہ جائز. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 30,000 میں عمرہ کرائے، 3 قسطیں جمع کرائی تھی تو باقی 1,70,000 جو ہے وہ دے ہی نہ، ایسا عمرہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، ایسا سفر جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرض اور لوگوں کا پیسہ انوالو ہے جو بہرحال اسے ادا کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو نام نکل آئے گا، فرض کر لیجئے آخری نام جو نکلتا ہے اس کو باقی سب لوگوں نے پیسے ادا کر دیے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حج عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے، بلکہ یہ اس کے ذمے رہے گا. تو یہ تو صورتیں ہیں جواز کی. اور عدم جواز بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے زندگی کا موت کا پتہ نہیں، بھائی میں 50,000 پانچ مہینوں میں دے کے مر جاؤں تو یہ باقی کون ادا کرے گا، وہ رسا میرے ہیں نہیں، پیسہ میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ چھوڑ کے مروں، تو یہ 1,50,000 روپیہ جو میرے ذمے قرض ہو گیا، اگر عمرہ 2 میں ہو رہا ہے تو 5 مہینے بعد میں نے 50,000 دے دیے تھے تو مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ جہاں ایسا رسک پوشیدہ ہو، جہاں پہ یہ امتحان پوشیدہ ہو، وہاں ان چیزوں سے باز رہنا ہی اچھا ہے تاکہ وہ حقوق العباد میں پکڑا نہ جائے. چوتھا سوال، آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے یو ایس سے کہ مسجد جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہے، اور دوران عمل یعنی جو آپ ملازمت کر رہے ہیں ڈیو ٹو ورک کین ناٹ ڈرائیو ٹو مسجد فار جماعت، کہ آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، مسجد بہت طویل فاصلے پر ہے. اینڈ یو سیڈ دیٹ جماعت از واجب، اور تم نے یہ کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اینڈ جو لوگ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے وہ فاسق ہوتے ہیں. Does this apply to people living in non-Muslim countries؟ تو کہنے کا مقصد آپ کا جو ہے وہ اتنا سا ہے کہ جماعت، دیکھیے بلکہ اس سے آسان اور کر لیتے ہیں کہ جماعت واجب ہے چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، جماعت سے نماز کا ادا کرنا واجب ہے. حنفیہ نے بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جو کافروں کے ممالک ہیں، جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، سب میں جماعت واجب ہے. اب اس کے بعد جماعت کے چھوڑنے کے عذر کیا ہیں؟ اگر کسی آدمی کے پاس وہ عذر ہے تو جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ عذر بھی ہر جگہ ہے. مثلاً ایک آدمی نے $10,000 قرض لے لیے یو ایس میں، وہ کہتا ہے مسجد میں جاؤں گا تو جن سے قرض لیا ہے اب تک ادائیگی نہیں ہوئی وہ ضرور شرمندہ کریں گے، وہ ضرور چار لوگوں کو دیکھ کے اونچا بولیں گے. تو اپنی عزت کو بچانا اور جان بوجھ کے اپنی آپ کو ذلت میں نہ ڈالنا، یہ بھی تو واجب ہے نا. وہ جماعت چھوڑ دے اس کے لیے جائز ہے. یہی واقعہ ہندوستان پاکستان میں بھی ہے کہ جماعت کو چھوڑنے کا عذر کیا ہے. مثلاً ایک عذر یہ ہے کہ شدید بارش ہو رہی ہے، تو شدید بارش کی صورت میں مسجد پہنچنا دشوار ہے، تو اس انسان کے لیے جماعت کا چھوڑ دینا ٹھیک ہے. ایک آدمی دکھائی کم دیتا ہے، زندگی تنہائی کی ہے، یا اس وقت کوئی گھر میں موجود نہیں ہے جو اسے مسجد لے جا سکے، اندھیری رات ہے، شدید سردی ہے، یا دوپہر ہے، شدید گرمی ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جماعت اگرچہ واجب ہوگی نماز اس کی جماعت سے، مگر شریعت نے اس کے عذر کو قبول کر دیا اور کہا گھر نماز پڑھ. صحیح بخاری میں بھی آیا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو فرماتے تھے مؤذن سے کہ تم جب ہی علی الصلاح اور ہی علی الفلاح ہو تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ الا صلوا فی رحالکم، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. مسجد نبوی میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. یہ انسانوں کے عذر ہیں. آپ کا بھی عذر ٹھیک ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ڈیوٹی تو خیر ایک الگ چیز ہے، دیں گے یا نہیں دیں گے. مسجد اتنی دور ہے کہ ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، کافی میل ہا میل دور ہے. اس معاشروں میں ہم نے دیکھا بھی ہے، رہے بھی ہیں، تو بھی کوشش آپ کی پہلی یہی ہونی چاہیے کہ وہاں نماز کے وقت میں کوئی ایک مسلمان بھی مل جائے تو اس کے ساتھ اس کو ملا کے جماعت ہی سے فرض نماز کو پڑھیے. لیکن کوئی نہیں ملتا تو اب شریعت آپ کو معذور قرار دیتی ہے کہ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آنا اور جانا یہ عذر ہے. گاڑی کا ہونا نہ ہونا یہ بھی عذر ہے. حتیٰ کہ بعض رات تو فرماتے ہیں کہ گاڑی ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کے پاس ہو، اگر وہ اتنی دور ہے جتنا تیمم کے لیے آدمی جا سکتا ہے. اب سمجھ لیں پانی نہیں مل رہا، ایک میل پہ پانی ہے، تو اس انسان کے لیے پھر تیمم جائز نہیں رہے گا. وہ جائے اور جا کر پانی سے وضو کر کے آئے، دو میل، تین میل، مسجد اتنی دور ہے، تو اب جماعت اس کے لیے ضروری نہ رہی. سواری ہے یا نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ آسانی کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ آدمی جماعت کو چھوڑ دے معذور ہے، گھر میں پڑھ لے، اہلیہ ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہیں، ان کو ساتھ ملا کے پیچھے کھڑا کر کے خود جماعت کرا دے. حت الوسع کوشش تو یہی کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ عذر ہو جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ دور ہے، تو یہ آدمی نہ اس پہ فاسق ہونے کا حکم لگے گا اور نہ ہی اسے مجبور کیا جائے گا کہ ضرور جائے. بس اس انسان کو اس عذر کی وجہ سے نہ جانے کے باوجود انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی جماعت کی نیت کو قبول فرما لے گا اور اللہ تعالی اسے معذور قرار دے کے واجب کے ترک کا گناہ اس پہ نہیں رکھے گا. تو جب یہ گناہ نہ رہا عذر کی وجہ سے تو شخص فاسق بھی نہیں. پانچواں سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ کدو کی کون سی والی قسم سنت والی ہے. جنید صاحب، گزارش یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند فرمایا. یہ بھی آ گیا کہ حدیث میں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور آپ اس دعوت میں تشریف لے گئے اور کدو کی کاشیں پیالے میں تلاش کر کر کے انہیں اٹھاتے تھے اور منہ میں رکھ لیتے تھے. بس اتنا پتا چل گیا کہ کدو. اب اس کے بعد یہ تحقیق کرنا کہ لوکی تھی اور راؤنڈ تھا شیپ میں یا پمپکن تھا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا. بس اس لیے اس سوال سے ممکن ہے ہم ہی غلط ہوں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ کھود کرید کی ایک چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق قرآن کریم میں یہی کہا ہے نا کہ پھر ہم نے انہیں کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گائے ذبح کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا. جب انہوں نے اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا کہ کون سی گائے ہو، اس کا رنگ کون سا ہو، وہ ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، تو جتنا وہ تنگیاں پوچھتے چلے گئے اللہ بھی پابندیاں لگاتا چلا گیا. اس لیے شریعت کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج نہیں تھا، بہت زیادہ کھود و کرید، بہت زیادہ سوالات ان میں نہیں پڑنا چاہیے. شریعت نے حکم دیا بس عمل کر لیا. اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آدمی اپنی اس تقویٰ یا چلے جو بھی اسے آپ نام دے لیں بہت احتیاط کو دوسروں پر بھی نافذ کرے. بیوی مثلا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، شوہر کے لیے کدو پکا دیا، اب اس سے آ کے لڑائی کرنا جھگڑا کہ یہ کدو جو تھا تم نے لوکی کیوں پکائی، یہ کدو راؤنڈ شیپ کا کیوں نہ پکایا، یہ فلاں کیوں نہ کیا، یہ فلاں کیوں نہ کیا، یہ اپنے آپ کو بھی تنگی میں ڈالنے والی بات ہے. اور یہ حرام ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی دوسروں کو اس میں دقت اور تکلیف پہنچائے کہ مومن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. اپنے طور پہ تقویٰ کوئی آدمی اختیار کرتا ہے، مزید تحقیق کرتا ہے، بسم اللہ اس کی بھی چلو اجازت دے دیں، لیکن فرد کی حد تک اجتماعی معاشرے کو وہ خراب نہ کرے. یہ نہ ہو کہ اپنا تقویٰ دوسروں پہ بھی ٹھونستا رہے. ایک آدمی تسبیح پہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتا ہے، گنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پہ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے فقہا نے ترجیح دی ہے کہ تسبیحات پڑھتے ہوئے صرف دائیں ہاتھ استعمال کیا جائے، بائیں پہ نہ پڑھا جائے. ایک دوسرا آدمی پوروں پہ گن لیتا ہے، انگلی کے پوروں پہ. اب یہ کسی کو بھی خدا نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے اس عمل کو دوسروں پر ٹھونسے. ایک تسبیح پہ پڑھ رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. ایک آدمی ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر پڑھ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دائیں ہاتھ کے پور استعمال کر رہا ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے پہ جبر کرنے لگے کہ نہیں تسبیح پڑھنا سنت ہے، دوسرا کہ نہیں تسبیح تو بدعت ہے، پوروں پہ پڑھنا سنت ہے، غلط بات ہے. اپنے تقوی کو اور اپنے ذاتی رجحانات کو فتوے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. خود بھی اعتدال سے رہیے اور زندگی آسانی میں بسر کیجیے، اور لوگوں کو بھی آسانی میں زندگی کو بسر کرنے کی اجازت دے دیجیے مہربانی کر کے. نہ ہر جگہ فتوے لگائیں اور نہ ہر جگہ تنگی پیدا کریں. یہ تو تھی ایک بات کہ شریعت کا مزاج. اسی لیے حدیث میں الا اختارائی سرہما، حضور صلی اللہ کے سامنے جب بھی دو کام رکھے جاتے تھے نا کہ اللہ کے رسول یہ کر لے یہ کر لے، آپ آسان کام کو پسند کر لیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آسان کام بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں مشکل کام کو اختیار کرتا ہے تو اس کی مرضی، اللہ اسے زیادہ ثواب ممکن ہے دے دے، اور ممکن ہے پہلے کو دے دے کہ اس کی نیت یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو پسند کرتے تھے. لیکن کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ مشکل کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے جبکہ وہ آسان کو پسند کرتے. اب جو آپ نے پوچھا ہے، محدثین نے اس پہ بحث کی ہے، تو یہ تو لوکی تھی، بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ راؤنڈ شیپ کا جو کدو تھا یہ تھا. پمپکن کا کسی نے ذکر نہیں کیا، اسے پیٹھا کدو کہتے ہیں اور اس سے مٹھائی بھی بنتی ہے، حلوہ وغیرہ بھی اس کا بنتا ہے. یہ عربوں میں شاید اس وقت پایا ہی نہ جاتا ہوگا، یا ہوگا بھی تو ہمیں علم نہیں ہے. بہرحال تو یہ جو لوکی ہے اور یہ جو راؤنڈ شیپ ہے ان میں سے کوئی چیز تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. چھٹا سوال یہ کیا ہے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کبھی ملحدین سے ہوا ہے؟ بالکل عبداللہ صاحب، قرآن میں دیکھے نا، سورہ ابراہیم نکالیے 14 پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فردو ایدیہم فی افواہیہم، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان اللہ کے منکروں نے خدا کا ایک نہ ماننا، ایک انکار ہی کر دینا کہ اللہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اپنے ہاتھ انبیاء علیہ السلام کے منہ میں ڈالے کہ تم بات ہی نہ کرو، اللہ ہے ہی نہیں. جسے اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ان کے منہ میں چپے دیے کہ مت بات کرو اللہ. اللہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام میرے رسولوں نے علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے کہا افی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان کو اور زمین کو بنایا، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ملحدین سے انبیاء علیہ السلام کا واسطہ رہا. دوسرے مقام کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں. 24 پارے میں آپ سورہ مومن کو پڑھیے، فرعون نے بلایا اپنے وزیر حامان کو اور اس نے کہا کہ ایک اونچا منارہ میرے لیے تعمیر کرو. اطلع الی الہ موسیٰ، میں آسمان پہ جھانک کے دیکھوں خدا موسیٰ کا جو جس اللہ کے متعلق کہتا ہے وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ ملحد بھی تو تھا، وہ تو کہتا تھا مالکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، جو کچھ ہوں میں ہوں. 26 پارے میں تیسرا مقام بھی دیکھ لیجیے، غالباً سورہ احقاف میں ہے یہ یا زخرف میں ہے، بہرحال اس نے کہا کہ الیس لی ملک مصر، مصر کی یہ ساری زمین سلطنت کیا میری نہیں ہے؟ وہ حاضر الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے حکم سے نہیں بہ رہے، تو کون ہے، کس کے حکم سے بہتے ہیں؟ یہ سب ملحد تھے، خدا کے منکر اور خدا کو نہ ماننے والے. حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے ساتھ تاریخ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو یہ ملحدین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ان ملحدین سے ہوا ہے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے تھے. پھر وہ بھی تھے جو دو خداؤں کو مانتے تھے. 14 پارے میں سورہ نحل میں اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگو دو خداؤں کو مت مانو، ایک شر کا خدا اہرمن، ایک خیر کا خدا یزدان. ایرانی مانتے تھے دو خداؤں کو. پھر متعدد خداؤں کو ماننے والے تو خیر سارے ہی یہ مشرکین تھے. اسی لیے اللہ تعالی نے ہر طرح کے شرک کی نفی فرمائی اور بتایا ہے کہ یہ لوگ کس کس طرح خدا کے متعلق عقیدے میں شرک کا ارتکاب کرتے تھے اور کس طرح تعلیم دی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا جو عقیدہ ہے ہمارا اہل السنہ کا کہ گمراہی اور ہدایت دونوں اللہ کے قبضے میں ہے، خیر اور شر دونوں کا اللہ مالک ہے. یہ الگ بات ہے کہ خدا کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں جو کفر اور گناہ ہے یہ بھی اللہ ہی کے چاہے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر یہ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے ایرانی پوری سلطنت ہزاروں سال اس نقطے پہ اٹکی رہی کہ خدا تو صرف نیکی کا حکم دیتا ہے اور گناہ جو ہے یہ دوسرا خدا ہے. اسی لیے تو لوگ پوچھنے گئے تھے، عبداللہ دل بھی پوچھنے گئے تھے، اور ان سے سعد رضی اللہ عنہ کا، ان کا دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جاؤ اور ابن مسعود سے پوچھو. ابن مسعود نے بھی یہی کہا. پھر انہوں نے کہا جاؤ اور اوبی سے پوچھو, اوبی نے بھی یہی کہا. ان کا جاؤ اور زید کے پاس علم ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برد اللہ قبورہم, یہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے. سب نے انہیں یہی سمجھایا اور کہا خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, اور اگر تم اس تقدیر کے اس عقیدے کے علاوہ کسی اور چیز پہ مرے تو تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیا. یہ بہت تفصیل سے احادیث ہیں تقدیر کا جو باب ہے نا, اس میں دیکھیں گے وہاں بھی یہی ملے گا. تو اس لیے یہ ملحدین اور مشرکین مختلف اقسام کے ہوئے. ایک کتاب ہے شاید 20 برس پہلے ایک درس ہوا تھا رمضان میں, اس میں شرک کی کوئی 18-19 قسمیں یا 15-16 قسمیں ہم نے بیان کی تھی, اور وہ کتاب ہے خدا کی توحید کے بارے میں ہی. اگر کوئی وہ مل جائے تو اسے پڑھنا چاہیے یا وہ بیان سننا چاہیے. رمضان میں ہوا تھا, اس میں ہم نے شرک کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جناب جاوید غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو قرآن کریم دے دیا جائے, کیونکہ قرآن دعوت ہے. پھر وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان کی مرضی ہے. کیا یہ موقف درست ہے؟ عبداللہ صاحب, جاوید غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے, اور ان سے پہلے وحید الدین خان صاحب کا بھی یہی تھا. اس لیے وحید الدین خان صاحب نے قرآن کریم کے نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے تھے اور ہندوستان میں ہمیشہ عمر بھر وہ تقسیم کرتے رہے, اور خاص طور پہ برادران وطن جو ان کے تھے ان کو زیادہ تقسیم کرتے رہے تاکہ وہ قرآن پاک کو پڑھیں اور ہدایت کی طرف آئیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم وہ ہونا چاہیے جس میں ترجمے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تشریح بھی ہو, ایسے اعتدال کے ساتھ کہ اس سے غیر مسلموں کی توہین نہ ہو, چڑ نہ جائے کوئی. دعوت دینے چلے ہیں نا, اور اللہ نے یہ فطرتاً قاعدہ کائنات کے بناتے ہوئے طے کر دیا ہے کہ مخالفت اور نفع جمع نہیں ہوتے. جیسے حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے, جیسے ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی, اسی طرح ایک کو غیر مسلم کو چڑھانا ایسی کتاب ایسی تحریر جس سے وہ اچھی طرح مخالف ہو, گالیاں پکے, اب اس کو کہنا تو مسلمان ہو جائے, غلط بات. تو اعتدال کے ساتھ قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. صرف قرآن ہی کافی نہیں ہوگا, وہ مختلف جگہ پر الجھے گا کہ یہاں پہ اس کی تشریح کیا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ رہنمائی ملنی چاہیے. اور دوسرا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ہر ایک اس زبان میں بنیادی عقائد, ان کی مباحث, اسلام کی دعوت, اسلام کا مقصد, اس پہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھیں, مثلاً ازبکستان کی زبان میں لکھیں, جرمن میں لکھیں, فرینچ میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, جو چیزیں بہت آسان طریقے پہ بیان کی گئی ہوں اور جو مسلمان نہیں ہے وہ دعوت کو سمجھ سکے اور اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو جان سکے. اس سے انشاءاللہ زیادہ سہولت رہے گی. ان کا بھی ایک موقف ہے, یہ بھی ایک موقف ہے. جو جس کا قائل ہے, بنیادی طور پہ سب میں امر مشترک یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے خاص طور پہ پاکستان میں تو چائنا کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح یہ اربوں کے حساب سے آبادیاں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں اور کل کو یہ ہمارے ممالک میں داخل ہو جائیں گے. مشرق وسطی پورا میدان جنگ بن جائے گا اور غیر مسلم وہاں بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. ہم کس طرح انہیں خدا کے دین کی طرف بلا سکتے ہیں, چاہے وہ قرآن کے ذریعے بلانا ہو یا چاہے دو تجاویز جو دی ہیں اس ذریعے سے بلانا ہو. نیت سب کی خیر پر مشتمل ہے, سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے. نہ ان پہ وہی آئی ہے کہ یہ کرو اور نہ ادھر وہی آئی ہے کہ یہ کرو. کسی بھی صورت مطمئن نظر کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم ان غیر مسلموں کو اسلام کی اصل صحیح تعلیمات پہنچائیں. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے علاقے میں سٹرے بلیوں اور کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو لوکل ایڈمنسٹریشن ان کی آبادی میں کمی کے لیے مہم چلاتی ہے، اور مہم کچھ یوں ہوتی ہے کہ ان بلیوں اور کتوں کو مار دیتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سی اینیمل ریسکیو کی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹی این آر کے طریقہ کار پر چلتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرلائز کر دیتی ہیں، ٹریپ کرتی ہیں اور ریلیز کر دیتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جانور، کتے ہیں، بلیاں ہیں، ان کو پکڑا، یہ تو ہو گیا ان کا ٹریپ کرنا، ٹی نیوٹرلائز کیا، یعنی جو ان میں ولادت کی قوت اور یہ چیزیں تھیں اسے ختم کر دیا، اور پھر ریلیز چھوڑ دیا. یہ کرتی ہیں. کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ بھیا، ہم ذاتی طور پہ آپ سے عرض کریں کہ ہم تو اسے بھی درست نہیں سمجھتے کہ جانوروں کو پلز اور مختلف چیزوں کے ذریعے ان کی ولادت اور نسل کا سلسلہ جاری رکھا جائے. ایک گائے بھینس کو انجیکشن دے دیا جائے، وہ اس کے ذریعے سے پریگنینسی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہو. ہم تو اسے بھی درست نہیں مانتے. کیوں جانور کو آپ لذت سے محروم کرتے؟ کیوں کسی جانور کو جو اس کا فطری حق ہے آپ نہیں دیتے؟ وجہ اسے ہم تو کچھ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہماری ذاتی رائے ہے بھائی، فتوے کی بات نہیں. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جانور جن کی قوت تولید ختم کر دی جاتی تھی، لوگ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، اجازت دی. اسی لیے ایسے جو ہیں کیونکہ اسی طرح ایسے جانور جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے انتخاب فرمایا تھا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس ماڈرن سوسائٹی میں جانوروں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. نر اور مادہ اپنی آزادی سے ایک دوسرے سے لطف اور لذت حاصل کرے. اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ ایسے جانوروں کی قربانی مکروہ ہے، اور اہل سنہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی قوتیں ساری گوشت میں رچ بس جاتی ہیں اور گوشت زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے قربانی کا، تو یہ جائز ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی چیز ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں، مکروہ ہے. ہمارے ہاں جائز ہے. جو آپ نے پوچھا ہے کہ ٹی این آر وغیرہ، یہ تو پھر اس کے بعد کی بات ہے نا، کہ جانوروں کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے اور انہیں زندہ رہنے دیا جائے، یہ بھی بالکل درست ہے. قتل سے تو بہرحال بہتر ہے. یہ جتنی تنظیمیں ہیں دنیا میں، جنگلات تھوڑے ہیں، جنگلات میں کیوں نہیں چھوڑتے ان چیزوں کو؟ جنگلات کی تعداد میں اضافے کیوں نہیں کرتے؟ وہ ممالک جو دھڑا دھڑ انسانی آبادیوں کو بسا رہے ہیں، مزروع علاقے تباہ کر رہے ہیں، جن زمینوں پہ فصلیں اگتی تھیں وہاں پہ کالونیز بنا رہے ہیں، انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ کس طرح ویدر کو چینج کر رہے ہیں، کس طرح وہ انسانوں کے لیے خوراک کی قلت کا سبب بن رہے ہیں، اور کس طرح وہ نیچرل ماحول جو ہے اس کو بدل رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے. اصل کام یہ ہے کہ اگر ان کے توالد و تناسل کا، جانوروں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، لیکن مارا نہ جائے، جانوروں کو زندگی دی جائے. آپ دیکھتے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت دی ہے، ساری زندگی شکار نہیں کیا نہ کبھی بھی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے سفر اختیار فرمایا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ غالباً منا کے متعلق کہتے ہیں کہ سانپ آ گیا۔ یہ جہاں پہ بحث آتی ہے نا کہ حالت احرام میں کن جانوروں کا مارنا جائز ہے، وہاں سانپ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے مارنے کی کوشش کی تھی تو وہ نہیں کہیں گھس گیا کسی بل میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہارے شر سے بچا اور تم اس کے شر سے بچے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ شکار سے بھی کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، بچنا چاہیے، جینے کا حق دینا چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے شکار تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، اسے بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرے، اس کی اپنی مرضی، شریعت نے اجازت دی ہے، نہ کرے یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کو مار دینا، اس سے بچنا چاہیے اور انہیں نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور آرٹیفیشل جو اقدام ہوتے ہیں اس کے تحت روک دیا جائے، چاہے وہ پالتو جانوروں اور چاہے وہ جنگلی جانوروں، جینے کا حق ہر ایک کو حاصل۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ حدیث میں جو مضمون آیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ، اس کی وضاحت کرتے ہیں، کیا کسی گناہگار سے اللہ کے لیے بغض رکھ سکتے ہیں؟ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ اللہ کے لیے بغض بھی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے، کفر سے نفرت ہونی چاہیے، شرک کے اعمال سے نفرت ہونی چاہیے۔ بکثرت ملے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے اچھا فلاں اس نے سلام بھیجا ہے، میرا سلام نہ اسے کہنا۔ مسلم کے آغاز میں ایک جگہ آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے میرا سلام نہ کہنا کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر کو میں نے سنا ہے نہیں مانتا۔ بدعتی کو سلام نہیں بھیجتے تھے، بالکل ایسے نہیں کرتے تھے، یہ اس کے عمل سے، اس کے عقیدے سے نفرت کا اظہار ہے، ہونا چاہیے۔ کیوں انسان ان کاموں میں پڑے اور ان لوگوں کو جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر باندھے ہوئے ہیں، مومن آدمی ان کے اعمال سے نفرت کرتا ہی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی مل جائے گا، کتاب القدر میں فریابی نے جمع کیے نا روایات، ان میں بھی مل جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدعتی لوگوں کو بالکل۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اسے کہا مولانا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، تو اس نے بڑا گناہ کیا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان کا فریق مخالف اسے بدعت سمجھتا ہے اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسرے فریق کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لگاتے۔ مثلاً وہ لکھیں گے تو لکھیں گے کہ علامہ اشرف علی تھانوی، وہ لکھیں گے تو یہ لکھیں گے کہ شیخ رشید احمد گنگوہی، وہ لکھیں گے تو علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے نام کے ساتھ کبھی بھی مولانا اس لیے نہیں لکھتے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اس نہ ماننے کی وجہ سے یہ فاسق و فاجر ہیں، اور فاسق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اپنا آقا اور اپنا مولا کہنے سے۔ تو اس لیے جو حقیقت میں اللہ کے احکامات کو ٹھکراتا ہے اس سے بوس ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک بات اور عرض کر دیں، دیکھو بھائی ہم کب سے اتنے مخلص ہوئے ہیں کہ خالص ہماری نفرت اللہ ہی کے لیے ہو؟ یہ تو جب طلاق بیٹی کو ملتی ہے تو پھر ان کی بدعتیں بھی آ جاتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی۔ یہ جب لڑکا کمائی اس کی کم ہوتی ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ داماد تو نکما ہے، صلاۃ السلام پڑھتا ہے، ان بدعتوں میں پڑا ہوا ہے، میلاد کرتے ہیں یہ لوگ، پہلے کہاں تھے جب نکاح ہو رہا تھا؟ اس وقت سنت بدعت یاد نہیں آئی تھی؟ بابا جی ہمیں پتا چلا کہ یہ تو قادیانی ہے، ہم بیٹی کو فوراً گھر لے آئے، تو پہلے سوئے ہوئے تھے جب نکاح ہو رہا تھا، رشتہ ہو رہا تھا، اس وقت تمہیں نہیں یاد آیا؟ اس وقت تو دولت، گاڑی، بچے کا بڑا عہدہ تمہیں یاد آیا تھا، اس وقت تمہارا اسلام کون سا تھا؟ اس وقت کس خدا کو مانتے تھے تم؟ خود غرض، اللہ کے دین سے بیزار اور خدا کے دین کو توڑنے والے، پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ تو شیعہ نکلا، وہ تو شیعہ نکلی لڑکی۔ یہ سب اللہ کے لیے بغض نہیں ہوتا، یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے بغض ہوتا ہے اور مذہب کی آڑ لی جاتی ہے۔ کون سا موقع تم مسلمانوں نے جانے دیا ہے جب تم ریلیجن کا کارڈ پلے نہ کرو؟ تم ہمیشہ مذہب کو آڑ بناتے ہو، تم اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے ہو اور اوپر سنت کا پردہ ڈال کے۔ کون سا اتنا مخلص ہے اس جہان میں مانے جانا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے محبت اور خالصتاً اللہ کے لیے نفرت کرتا؟ ہم حیران ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات سے۔ دو سال پہلے رمضان میں سوال آیا کہ کیا گرل فرینڈ اگر غریب ہو تو اسے زکات دی جا سکتی ہے، جیسے پورے شہر میں اور کوئی اس قابل ہی نہیں رہا۔ ایک اور کا سوال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتا دینا۔ تو میں کیا اپنی گرل فرینڈ کو بتا سکتا ہوں مجھے اس سے محبت؟ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلیعلم اخاؤ، اپنے بھائی کو بتا دے۔ تو اگر آپ کی گرل فرینڈ آپ کا بھائی ہے تو ضرور بتائیے، اور اگر وہ پھوپھی کی بجائے چچا ہے اور خالہ کی بجائے ماموں ہے تو سوچ لیں آپ کس کو کیا کہیں گے۔ یہ حال ہے اس زمانے میں کہ محبت ناجائز، غیر محرم، اور حدیث کا حوالہ وہاں بھی چاہیے۔ کیوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہو؟ سیدھا سادہ ولیعوذ باللہ کفر اختیار کر لو، کافر ہو جاؤ ولیعوذ باللہ، یہ منافق ہونے سے بہتر ہے۔ ایک طرف تو لگے نا، ایک ٹھکانے لگے۔ اکثر ہمارے اگلی نسل جو ہے یہ گناہ کو مباح اور جائز کرنے کے بہانے کتاب و سنت سے ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے آپ سوچ لیں، اگر آپ نفس کی شرارت کے تحت نہیں کر رہے اور آپ کو واقعی اللہ کے لیے نفرت ہے تو قابل صد مبارکباد ہیں آپ، اللہ اس پہ اجر دے گا۔ اللہ ہی کے لیے محبت ہے، اللہ اس پہ اجر دے گا۔ اور اگر محبت میں یہ شامل ہے کہ شادی کے بعد طلاق دے دینی ہے، فی الحال تو اللہ کے لیے محبت ہے نا، اس لیے نکاح کرنا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ اس پہ دوہرا عذاب دے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا ہے کہ درک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھیں گے جو منافق ہیں۔ ولی عزیز، ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم پر معرف الہیہ کا غلبہ تھا، یہ معرف الہیہ کیا ہوتی ہے میاں؟ کیوں اردو غلط لکھتے ہو؟ معرفت الہیہ کا غلبہ تھا، معارف ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے دل پہ احکامات کھلتے تھے۔ یہ سب جملے معرف الہیہ کیا ہوا؟ معرفت الہیہ، اور بہت زیادہ علم، عظیم مفکر اور دانشور تھے، بہت زیادہ صاحب علم، اپنے وقت کے عظیم مفکر اور دانشور تھے۔ لیکن آج تک جتنی تصاویر میں دیکھا گیا ان کی داڑھی نہیں ہے۔ کیا یہ سنت سے غفلت تھی یا مغرب سے متاثر تھے؟ کچھ پتہ نہیں بھیا۔ بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں، ہمیں صرف ایک بات پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضوا الی ما قدموا، پہنچ گئے اس جگہ تک جو آخری ٹھکانہ ہے ان کا۔ لا تسبوا الاموات، اپنے مرتوں کو برا نہ کہا کر۔ بس ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں کسی گئے جو دنیا سے گزر گیا، جب تک کہ وہ بڑے عہدے سے ظلم کرتا نہ رہا ہو، ایک، یا جب تک کہ مخلوق خدا کو اس کا نقصان شدید نہ پہنچاؤ۔ ایسی برائیوں کا ذکر تو کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات، ان پہ ان کے اعمال پہ ان کے کاموں پہ لعنت بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کسی صورت بھی جو نجی زندگی کی برائیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، مردوں کو برا نہ کہا کرو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اب علامہ اقبال کے بارے میں اس جستجو اور اس چیز کی؟ جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ پڑھیے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، جو معرفت الہیہ میں انہوں نے نکات بیان کیے ہیں، جو کتاب و سنت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے سنا ہے، جو وہ تصوف میں صوفی ہو گئے تھے اور چل پڑے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ان کا تعلق قادریہ سلسلے سے، آہستہ آہستہ وہ وحدت الوجود اور شہود اور مباحث، یہ بڑی قابل قدر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تعلیمات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں انہیں عام فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ میت پر کچھ خرچ کیا جائے، اچھا سا تابوت بنایا جائے اور تابوت میں دفن کیا جائے، جبکہ ابھی ابھی جمعے کے سوال و جواب میں کہا کہ افضل یہ ہے کہ تابوت نہ ہو۔ کیا دونوں باتوں میں فرق؟ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ میت کو بہترین کفن پہنایا جائے، جیسے بیوی ہے، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، ریشم کا کفن اعلیٰ سے اعلیٰ دیا جائے، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مردے اپنے کفن پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائی ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، والد ہے، ریشم ان کو تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بہترین کپڑے میں ان کو کفن دیا جائے اور قبر میں لٹایا جائے کروٹ کے بل۔ لیکن فرض کیجئے حالات کہیں ایسے نہیں ہوتے، تو وہاں پر پھر جو تابوت ہے نا وہ بہت اچھی لکڑی کا بنایا جائے، بہت اعلیٰ تابوت بنایا جائے، اچھی لکڑی، اچھا پیسہ صرف کیا جائے، ایسی لکڑی لے لی جائے جیسے ساگوان کی کہ اسے کیڑا نہیں لگتا، کیڑا نہیں کھاتا، اس میں اس کو دفن کیا جائے۔ کیونکہ تابوت بھی ایک طرح سے عذر کی وجہ سے قبر کے بمنزلہ قبر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ تابوت نہ ہو، اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے، زمین نہیں ٹھہرتی، کچی ہوتی ہے، یا وہاں پہ ڈر ہے کہ لوگ اکھاڑ کے پھینک دیں گے کوئی ایسی چیز، گاؤں کی دشمنی وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں پھر تابوت میں دفن کرنا افضل ہے۔ تو وہاں کفن پہ خرچ کرے، کفن پہ بھی خرچ کرے اور تابوت میں بھی، دونوں جگہ خرچ کرے، یہ مراد۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے محلے میں قادیانی فیملی رہتی ہے اور مجھ سے ایک گھر کرائے پر لینا چاہتی ہے، کیا میں اس قادیانی فیملی کو گھر کرائے پہ دے سکتا ہوں، اور کیا قادیانی حضرات سے لین دین کیا جا سکتا ہے؟ قادیانی حضرات سے اصولاً لین دین ہونا چاہیے تھا، اصولی طور پر ان کو گھر کرائے پہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہم اسلام کا صحیح پیغام ان تک پہنچا سکیں۔ ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ان کا اور ہمارا متنازع مسئلہ ہے، اور ہم جسے ان کا کفر کہتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے اور انہیں جہنم سے نکالنے اور ان کے کفر کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے تھے، ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس پہ قادیانی جو اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اپنے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو جو نبی مانتے ہیں، ان ساری مباحث کو پڑھنا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کا اور اپنا ایمان بچا سکیں ان سے جو دجل اور فریب دیتے ہیں مسلمانوں۔ ہونا تو یہ آئیڈیل سچویشن تھی، ہونا یوں ہی چاہیے تھا، مگر جس طرح ہم جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اور جس طرح ہم ان کے حربوں سے ناواقف ہیں، اور جس طرح ہم لوگ اپنے دلوں میں قادیانیت کے متعلق انسانیت کے نام پہ یا ویسے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں نا، یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اس طرف جاؤ ہی نا، تم اسے تو کیا قائل کر سکو گے، کہیں اپنا ایمان نہ گنوا بیٹھو۔ تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوہ ہے, قرآن کریم میں بھی آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو خبردار ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. اس پہ حضرت پرما مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے, بینات میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ چھپا تھا. بینات ایک رسالہ ہے, کراچی سے شائع ہوتا ہے, بہت اچھا رسالہ ہے. بڑے بڑے اکابر اور بزرگوں نے, حضرت بن نوری نفر اللہ مخدور نے شروع فرمایا تھا اور بہت اچھا اچھا کام ہوتا رہا. اس میں مفتی رشید مفتی یوسف لدھیانوی صاحب کے مضامین چھپتے رہے اور بڑے بڑے اکابر کے, ان چیزوں کو انہوں نے رسائل کی صورت میں بھی شائع کر دیا ہے, انہیں پڑھنا چاہیے اور قادیانیوں کو دعوت دینی چاہیے. لیکن جب نہ پڑھا ہوا ہو اور نہ پتا ہو کسی چیز کا تو اس مکھیوں کے چھتے میں, بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, نہ ان کو مکان کرائے پہ دیا جائے, نہ ان سے لین دین رکھا جائے, اور اپنا اور اپنے خاندان اور اگلی نسل کے ایمان کو محفوظ